بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 633، سورہ نساء آیت نمبر 176.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يستفتونك، وآپ سے فتوى پوچھتے ہیں، آپ سے حکم طلب کرتے ہیں، مسئلہ معلوم کرتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اللہ آپ کو حکم بتاتا ہے کلالہ کے بارے میں. کلالہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو فتویٰ دیتا ہے، حکم بتاتا ہے. کلالہ یوں سمجھ لیجئے، ایک ایسی میت ہے جس میت کے اولاد جس میت کی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں، پوتا بھی نہیں، پر پوتا بھی نہیں، کوئی نہیں، اور ماں باپ بھی نہیں ہے. ایسی میت کو در حقیقت کلالہ کہتے ہیں. اور بھی تعریفیں ہیں لیکن یہ عام طور پر مشہور تعریف ہے. ایسی میت کہ جس کی اولاد نہ ہو اور جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، تو اب ان کا ورثہ یا ان کی میراث یہ کیوں کر تقسیم ہوگی، کیسے تقسیم ہوگی، کس کو دیا جائے؟ اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے. اور شرعی اصول یہ ہے کہ میراث کے اندر سب سے زیادہ جو قریب ہوتے ہیں انہی کو دیا جاتا ہے. قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ تمہاری وراثت، جو آدمی چھوڑ مرتا ہے مرنے والا، وہ اس کے اقرب رشتہ دار وارث ہوں گے. اور اقرب میں، قریب میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے اولاد کا، ماں باپ کا. تو جب یہی موجود نہیں ہے تو پھر یہ وراثت کس کو تقسیم ہوگی، کس کو جائے گی، یہ ہے سوال. یہ سوال جب پوچھا گیا تو اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے. یستفتونک، آپ سے مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں. قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم، اللہ تم کو مسئلہ بتاتا ہے، حکم بتاتا ہے. فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، کلالہ وہی ان امرؤن. اب خود قرآن مجید اس کی تشریح کر رہا ہے، دیکھیے کلالہ کی تشریح خود کر رہا دے. ان امرؤن، اگر کوئی شخص ایسا ہے، ہلک، مر گیا، ایک شخص مر گیا، لیس لہ ولد، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور ہم اس کے ساتھ اور ایک لفظ بڑھا کر کہہ رہے ہیں ترجمے سے ہٹ کر، اولاد ہی نہیں، ماں باپ بھی نہیں ہے. اور یہ تشریح حدیث شریف میں آپ کو ملے گی. آپ پوچھیں گے، یہاں تو قرآن مجید میں صرف اولاد نہیں ہے کہہ رہے ہیں، لیکن ماں باپ کا تو تذکرہ ہے نہیں. لیکن ماں باپ کا تذکرہ یہ حدیث کی تشریح میں ملے گی آپ کو، اور آگے پڑھتے پڑھتے آپ کو خود اندازہ ہوگا ماں باپ نہ ہونے ہی کی وجہ سے تو ایسا ہوا ہے. تو ایک شخص ہے، قرآن خود کہتا ہے، این امرون، ایک شخص ہے، ہلک، مر گیا، لیس لہ ولد، اس کو کوئی لڑکا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور ساتھ ساتھ ماں باپ بھی نہیں. وَلَهُ أُخْتٌ اور اس کی ایک بہن ہے اور کوئی رشتہ دار نہیں، مان لیجئے قریبی رشتہ داروں میں صرف ایک بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ تو اس بہن کو آدھا ملے گا جو وہ چھوڑ مرے، جو میت چھوڑ مرتا ہے اس کی وراثت میں آدھا حصہ بہن کو ملے گا، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدْ اور یہ بھائی یہ وارث ہوگا اس بہن کا اگر اس بہن کو اولاد نہ ہو پورے کے پورے مال کا۔ دوسرا مسئلہ، ایک ہی بہن تھی، پہلے چیز سمجھ لیجئے، ایک ہی بہن تھی، نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے اس بہن کو آدھا دیجئے، جتنا ورثہ ہے جتنا مال ہے وراثت کا مال اس میں سے آدھا دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب پھر سوال ہوتا ہے باقی آدھا کس کو دیں، باقی آدھا جو دیگر اور قریب کے وہ دیگر دور کے اور رشتہ دار ہیں مردوں میں سے ان کو دیا جاتا ہے، باپ نہ ہو تو وہ پھر چچا ہے، حقیقی چچا، اللہ کی چچا، حقیقی اللہ کی چچا بھی نہ ہو تو حقیقی چچا کی اولاد، وہ بھی نہ ہو تو اللہ کی چچا، یہ تفصیل ہے پوری، ان کو باقی دیا جائے گا، آدھا اس کو بہن کو دیا، آدھا اس باقی اور دور کے رشتہ دار کو دیا جائے گا مردوں میں سے۔ اب اگر وہ بھی نہ ہو تو یہ آدھا اس سروس کے اوپر واپس آتا ہے، اس کی تفصیل ہے لیکن اتنا سمجھ لینا کافی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ایک ہی بہن ہے تو آدھا حصہ جس کو دیجئے، آدھا باقی دوسرے حصے کو، دوسرے وارث ہوں گے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا اور یہ اس کا وارث ہوگا پورے کے پورے مال کا اگر اس بہن کو اولاد نہ ہو، مان لیجئے بہن انتقال کر گئی اور اس بہن کو نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہے، تو یہ ایک ہی بھائی ہے، پوری کی پوری وراثت کا مستحق یہ ایک بھائی ہو جائے گا۔ بھائی کی وراثت بہن کو جب ملی تھی تو آدھی ملی تھی، دیکھ لیجئے فرق، دیکھ لیجئے بھائی کی وراثت بھائی کے غیر موجودگی میں اس کو صرف جو ہے آدھا ملا تھا بہن کو، اب یہ بہن مر گئی اور بھائی موجود ہے تو اس بہن کی وراثت جب بھائی کو جائے گی تو پوری کی پوری جائے گی۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدْ اور یہ بھائی بہن کا وارث بنے گا جب بہن کو اولاد نہ ہو اور ماں باپ نہ ہو، کلی مال کا، پورے پورے ورثے کا۔ کتنی اچھی وہ ہے، دیکھیں راستے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ اگر بہنیں دو ہوں، پہلے شکل تھی ایک بہن تو آدھا دیجئے، اور اگر بہنیں دو ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ تو جو وارث مورث چھوڑ مرتا ہے، مرنے والا چھوڑ مرتا ہے وراثت، اس میں سے دو تہائی بہنوں کو دیجئے، دو ہوں یا دسیوں ہوں ہزاروں، تو دو بٹے تین، پورے مال کو تین حصوں میں تقسیم کر کے دو حصے دو بہنیں ہوں یا دو ہزار بہنیں ہوں، ان کو دیا جائے گا، ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً اور اگر بہت سے بہن بھائی ہیں، رِجَالًا وَنِسَاءً مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، مرد اور عورتوں کے پر مشتمل بہت سے افراد ہیں، فَلِلذَّكَرِ نِصْفُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو مرد کو عورتوں کے دو حصے کے برابر کا حصہ ملے گا، مردوں کو عورتوں کے دو عورتوں کے حصے کے برابر وراثت ملے گی، یعنی مردوں کو دو حصہ عورتوں کو ایک حصہ، لیکن قرآن کہتا کس انداز سے رہے، مردوں کو دو عورتوں والا حصہ ملے گا، اس کے بقدر ملے گا۔ عورتوں کی عزت کو زیادہ واضح کرنے کے لیے کہتا عورتوں کو دو عورتوں کو ملنے والا حصہ ایک اس کو ملے گا، ایک دو عورتوں کو جتنا حصہ ملا ایک حصہ اس کے وقت مرد کو اتنا ملا۔ مان لیجئے ایک آدمی مر گیا اور اس کی اولاد میں دو بچیاں ہیں اور ایک بچہ، آپ خود سمجھ لیجئے اس کو، کسی اور مرد کے انتقال کے اوپر اب اس کی صرف اتنی اولاد ہے، دو بچیاں ہیں ایک بچہ، تو آپ دیکھیے اس کی کتنے حصے کریں گے، بچیوں کو ایک ایک تو دو بچیوں کو دو، اور مردوں کو ڈبل حصہ، اس کو دو حصے ملے تو اس کو دو اور وہاں دو بچیوں کو دو، چار حصے کریں گے، چار حصوں میں دو حصے مرد کو دیں گے اور دو حصے، ایک حصہ عورت ایک بیٹی کو، ایک حصہ ایک بیٹی، یہ ہے ترکیب. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تم کو واضح کرتا ہے کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، صحیح راستے سے ہٹ نہ جاؤ، اس لیے ساری باتیں واضح طور پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، کیا حکم ہونا چاہیے، کیا اس میں حکمتیں اور راز پوشیدہ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ تو آیات واضح طور پر آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اتنی آسانی سے سمجھ میں آنا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کچھ اس کی آگے پیچھے سے آپ کو کچھ تھوڑی سی وہ معلومات بھی اس سلسلے میں ہوں. دیکھیے اس کو وراثت کا مسئلہ، میراث کو اس کو فریضہ کہتے ہیں، فرائض کا علم کہتے ہیں اس کو. یہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین جگہ بیان کیا ہے. اب ہمارے یہاں سورہ نساء ختم ہو رہی ہے، اس سورہ کے اندر، طویل سورہ کے اندر تین جگہ اللہ تعالیٰ نے مسائل میراث بیان کیے ہیں، وراثت کے احکامات، ایک تو بالکل شروع میں، ایک درمیان میں، اور اب یہاں تھوڑا سا کچھ حصہ آخر میں ہے جس پر اب یہ سورۃ النساء ختم ہو رہی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ تین جگہ الگ الگ کیوں بیان کیا، الگ ایک ہی جگہ پر کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ ایک عام ذہن میں سوال آتا ہے. یہ اس لیے کیا کہ اس کی اہمیت اور اس کی شان کو بتانے کے لیے کہ میراث کی چیز اتنی اہم ہے، تھوڑی سی بتا دی محفوظ کر لو، پھر آگے دوسری بات بتا کر پھر اسی طرف دوہرایا، دیکھو اور سنو یہ مسئلہ ہو تو یوں تقسیم کیا جائے، پھر خاموش دوسری باتیں شروع ہو گئیں، پھر اس کے بعد ختم، وہ قرآن سورت ختم ہونے سے پہلے پھر اس مسئلے کو دوبارہ، دیکھو وہ تو سمجھ گئے، اب تیسری شکل اور چوتھی شکل اور سمجھ لو، یوں ہو تو ایسے تقسیم کیا جائے. اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے، اور ذہنوں میں محفوظ کرانے کے لیے اللہ نے تین جگہوں پر الگ الگ بیان کیا، اور بھی جگہ پر ہے قرآن مجید میں، لیکن اس سورہ کے اندر زیادہ بیان کیا گیا. وراثت کا یہ علم ایک ایسا علم ہے جس کی اگر آپ عظمت اور اہمیت سمجھیں تو آپ حیرت میں پڑ جائیں. دیکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اپنے احکامات کے اندر بڑا جامع ہے اور بہت ہی زبردست وسیع ہے، اس کو ذرا دور سے ہم گھما گھما کر آپ کو سمجھا رہے ہیں. اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکات اتنے ہی پر مشتمل نہیں، پھر اس کے الگ الگ اور بھی شعبے جات ہیں، مسائل، اس کے بعد اخلاقیات کے مسائل ہیں، معاملات کے مسائل ہیں، معاشرت کے مسائل ہیں، عقائد اور ایمانیات کے مسائل ہیں، پھر عبادات کے مسائل ہیں. ایک پوری زندگی کے اوپر حاوی ایک جامع مذہب ہے جس مذہب کے اندر ہر جگہ پر ہر لائن سے آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، اور یہ ایسا کہیں آپ کو دوسری جگہ نہیں ملے گا. حد یہ ہو گئی، مان لیجئے کسی اور نظم کے اندر، مذہب کے اندر اتنی جامعیت اگر آپ کو مل جائے، لیکن اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی کسی مذہب میں یہ بات نہیں ملے گی کہ انسان جینے تک کی حد تک باتیں بتائی جاتی ہیں، آپ جی رہے یوں کیجئے، آپ بچے ہیں ایسا کیجئے، آپ جوان ہیں ایسا کیجئے، آپ مرد ہیں ایسا، عورت ایسی، بوڑھا ہو گیا ایسا، چلیے یہاں تک کہ مرنے کے پاس تک لا کر آپ کو احکامات بتا دیں گے، لیکن مرنے کے بعد بھی آپ کے اعمال میں کیسے کیا جائے اور آپ کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے، یہ ایسا مذہب ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. یہ ہے اس کی ہماگیری اور جامعیت اسلام کی. ارے مر گیا، قصہ تمام ہو گیا، بات ختم ہونی چاہیے تھی، لیکن تعالیٰ بات ختم نہیں کرتے ہیں کسی انسان کی. کہتے ہیں کہ اس کا جو مال تھا اب اس کی تقسیم کو سمجھو، یہ کیسے ہوگا؟ بات گئی، وقت گیا، بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، قصہ تمام ہوا نہیں. اب مرنے کے بعد بھی لائیے جو اس کی کمائی تھی، اب وہ کمائی اس کی نہیں ہے، اس کے وارثین کی ہے، اس کو بھی تقسیم اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے اللہ فرماتا ہے. چنانچہ جب یہ علم اور اہمیت اس کو ہوتی ہے، تب آدمی تیسرا دن ہوتے ہی فوراً مال تقسیم کرنے پر اترتا ہے. وراثت ہمارے پاس رکھنے کی چیز نہیں ہے، اس میں دوسروں کا حق آ گیا، فوراً دوسروں کو دے دیئے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلم القرآن والفرائض وعلموها الناس فإنی مقبوض. قرآن کو بھی سیکھو اور فرائض کو بھی سیکھو اور اس کو سکھاؤ، میں جلد تم سے اٹھایا جانے والا ہوں، تمہارے اندر سے اٹھایا جانے والا ہوں. اب جب میرے اٹھنے کے بعد تم پھر اس فن کو سیکھنا چاہو گے تو دشواری ہوگی. تعلم الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. دیکھو فرائض کا علم سیکھو، فرائض یہی میراث کی وراثت کی تقسیم کے احکامات، اس کو سیکھو، یہ آدھا علم ہے، آدھا علم بقیہ ساری چیزیں. اور ایک موقع پر فرمایا سیکھو، یہ علم انسانوں سے چھین لیا جائے گا، اس کے جاننے والے بھی نہیں رہیں گے. ایسا نہیں، اتنا آسان نہیں ہے، اس باب میں آپ گھستے چلیں گے آپ کا دماغ حیرت میں پڑ جائے گا، کیا کیا عجیب و غریب شکلیں پیدا ہوتی جائیں گی، اور آدمی گھومنے لگتا ہے، اس کا دماغ گھومنے لگتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا شکل ہوگی اس کی. یہ علم اٹھا لیا جائے گا، یہ فرمایا گیا. چنانچہ حضرات صحابہ میں بھی، سارے صحابہ اس مسئلے میراث کے اندر ماہر نہیں تھے، چند ایک صحابہ تھے جو بڑے ماہر کہلائے جاتے تھے. اس لیے اس علم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ آدھا علم ہے، اور جو سیکھتا ہے اس کے بعد اس کی اہمیت بیٹھتی ہے. فوراً تین دن کے بعد، میت کے انتقال کے تیسرے دن کے بعد ہی فوراً مراثت تقسیم کر دیتا، ورنہ مایوس سمجھتے ہیں لوگ، یہ کیا بات ہے، کیا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، اتنی مرنے کا انتظار تھا، معلوم نہیں کیا کیا سب بکواس کرتے ہیں. ارے مرنے کا انتظار نہیں، آپ کو حق نہیں اس کے مال میں سے آپ کچھ کھائیں یا اس کا مال استعمال کرنے سے رہ جائے. ایک دن بھی اگر آپ کی وجہ سے، روکنے کی وجہ سے اس کی وراثت اس کے مستحق کو نہیں پہنچ رہی، آپ مجرم ہیں، آپ گنہگار ہوئے ہیں. یہاں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے کھا رہے ہیں، مدتیں گزر گئی، وراثت تقسیم کرنے کا نام نہیں. ان کے وارثین بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، اس میں سے ایک پیسہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں. کون مجرم ہے اس کا، کون گنہگار ہے؟ وہ جو ڈاکہ ڈالے بیٹھا ہے، بڑا بھائی یا کوئی بھی آدمی جو وراثت کو تقسیم کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ اس کا مجرم ہے، سارے گناہ اس کے سر ہوگا. چنانچہ ایک واقعہ آپ کو ہم عرض کر دیں کہ ایک بزرگ کسی شخص کی عیادت کے لیے آئے. اب جو عیادت کے لیے آئے تو ان کا آخری وقت تھا، اسی کے تھوڑے منٹ کے بعد، چند منٹ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، فوراً انہوں نے بجھا دیا اور خود بازار جا کر تیل لا کر پھر چراغ انہوں نے جلایا. لوگوں نے پوچھا عجیب آدمی ہے آپ، کیا بات ہے، میت ہو گئی اور جنازہ تیار ہو رہا ہے اور آپ نے اس چراغ کو بجھا دیا. فرمانے لگے کہ اس چراغ کے تیل کے اندر اب سارے وارثین کا حصہ ہو گیا، اور اب اگر میں اس کو جلاتا ہوں تو مجھے حق نہیں ہے کہ اس کو میں جلاؤں، اس لیے میں نے اپنا تیل ڈال کر اس کو چراغ کو جلایا. اس لیے کہ اس سے پہلے تک وہ زندہ تھے تو ان کی ملکیت تھی، اب وہ انتقال کر گئے تو پچیسیوں اس کے وارثین ہو گئے، ہم کو حق نہیں اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کا. اس حد تک لوگوں کا دماغ ہوتا ہے. آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی میں آپ کو مثال دے دوں، اربوں میں پیسے کچھ حقوق کیوں نہ ہوں، لیکن ہزار اب بھی اللہ کی فضل ہے، کچھ نہ کچھ دین کی چیزیں ابھی زندہ ہیں، ابھی انسانیت زندہ ہے، ابھی شریعت زندہ ہے اور ابھی اس کی عظمت اور اہمیت زندہ ہے. آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر بڑے بڑے بعض وہ لوگ مالدار لوگ, ان کے والد کا جب انتقال ہوا ہے تو جو قلم تھا والد کا اس کو استعمال کرنے کے لیے ان کی اولاد میں سے کسی نے دیا تو یہ کہہ کر واپس دیا ہے اب یہ قلم والد ہی کا نہیں ہے, اس قلم کے اندر سارے وارثین شامل ہو گئے, مجھے حق نہیں پہنچتا اس قلم سے فائدہ اٹھانا. کون سوچ سکتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں, ہم لوگ سوچ سکتے ہیں. قلم کہ اس کے اندر بھی سب کا حق وہ ثابت ہو گیا, بس ہمیں اب اس قلم سے فائدہ تنہا اٹھانے کی اجازت نہیں. اس حد تک لوگ آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ دوسروں کی وراثت کا حصہ جب آپ کے پاس آتا ہے آپ جلدی سے اس کو دے کر سبکدوش ہو جائیے, ورنہ آپ مجرم ہوں گے, گنہگار ہوں گے. تو یہ قرآن مجید نے احکامات بتائے جس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی. بس اس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کھول کھول کر اللہ اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے. اللہ خوب جانتے ہیں کون سا حکم دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے, کیا راز ہے, یہ اللہ کو خوب معلوم ہے. حق تعالیٰ صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ سورت مکمل فرمائی, حق تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. سبحان اللہ.